أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العظيم. اب ہم اللہ کے پاک نام سے سورۃ الرحمن کا آغاز کر رہے ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا ہے، یعنی قرآن کی دلہن. آج تک آپ دنیاوی دلہنیں دیکھتے رہے ہیں، یہ اللہ کے کلام کی دلہن، اور اس میں ایک بہت ہی آپ کو حسن شوقی، جن کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی آواز اور آہنگ اس سے کوئی دلچسپی دی ہو، تو وہ چیزیں آپ کو ان میں بار بار جو ہے نمایاں ہو کر سامنے آئیں گی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے وہ نام جس کو ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی سمجھا، آیت بسم اللہ میں بھی جو شامل ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت کی عروجی شان، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رحمت کا. اور اللہ کی یہ رحمت جب اپنے جوش اور عروج پر تھی تو اس کا اظہار کس طرح سے ہوا؟ علم القرآن. اس رحمت کا سب سے بڑا اظہار ہوا بندوں کے حق میں کہ اس نے قرآن سکھایا. یہ قرآن کسی انسان نے نہیں، اللہ نے سکھایا. رحمان، اس کی رحمانیت کا مظہر عتم. اور آپ غور نوٹ کرتے جائیے گا، صفات کے اعتبار سے جو بندوں کی ضروریات ہیں ان کے اعتبار سے یہ صفت رحمانیت جو ہے یہ بندوں کی سب سے بڑی ضرورت. ہمارے پلے ہے کیا؟ اس کا رحم ہی ہے جو ابھی تک بھی سانس کا رستہ چل رہا ہے، اور آئندہ بھی وہ رحم ہی فرمائے تو ہماری بچت ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا؟ تو جو ہماری سب سے بڑی ضرورت دنیا اور آخرت کی، اس صفت کا ذکر یہاں پر آیا. پھر اس کے بعد علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. مجھے یہ بتائیے، ہمیں دودھ پینا کس نے سکھایا؟ جب پیدا ہوئے تھے ہمیں بولنا کس نے سکھایا؟ چلنا کس نے سکھایا؟ سارا کچھ تو اس نے سکھایا، لیکن اس نے اپنی مخلوق کو جو کچھ سکھایا ہے اس میں سے سب سے چوٹی کی چیز ہے جو اس کی رحمت کی شکل میں ظاہر ہوئی، یہ قرآن. ہر چیز ہمیں اس نے تعلیم فرمائی، لیکن اس میں سے جو سب سے کلائمیکس اس کی تعلیم کا وہ ہے علم القرآن، اس نے قرآن تعلیم فرمایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو تکلیف فرمایا. یہ چرند پرند کس نے بنائے؟ یہ شجر و حجر سب کس کے بنائے ہوئے؟ لیکن اس کی تخلیق کا نقطہ عروج، اس کی تخلیق کا شاہکار یہ حضرت انسان. تو یہاں اس صورت میں آپ چوٹی کی چیزوں کا تذکرہ، صفات میں سے جو بندوں کے لیے سب سے زیادہ چوٹی کی صفت، رحمان. جو کچھ اس نے سکھایا اس میں سے چوٹی کا علم، علم قرآن. یہاں دل میں جھانک کر ذرا دیکھیے کہ ہمارا دل کہتا بھی ہے یہ، کیونکہ یہ خیر ایک ضمنی مضمون شروع ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنی رحمت، اس کی جب جوش میں آئی تو اس نے قرآن سکھایا، اور اس نے انسان کو تخلیق فرمایا. جبکہ ساری مخلوق اس کی ہے، لیکن اس نے اپنی مخلوق میں سے یہاں صرف انسان کا ذکر کیا. علمہ البیان، اور اس نے اس انسان کو بولنا سکھایا. ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن انسانوں میں جو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں جو ہائیسٹ ایوالوڈ کیپیبلٹی ہے وہ ہے یہ قوت بیانیہ. اس میں کوئی دوسری مخلوق انسان کو کمپیٹ نہیں کر سکتی ہے. جتنے مفصل طریقے سے, خوبصورت طریقے سے, آسان طریقے سے انسان اپنا معافی الضمیر بیان کر پاتا ہے. آپ دیکھیے باقی مخلوقات پر ذرا نظر ڈالیے, کیا کچھ نہیں, کہیں اشارے, کہیں عجیب و غریب آوازیں اور سب کچھ, اور اس سے بھی پتہ نہیں کو بات ایک دوسرے کو کرنے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اللہ نے اس انسان کو بولنا سکھایا. یہ چار آیات اگرچہ ہیں الگ الگ, لیکن اصل میں اس سے ایک ہی جو ہے وہ بات واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے یہ قرآن مجید, اور رحمان کی تخلیق کا نقطۂ عروج ہے حضرت انسان, اور اس انسان کو جو اللہ نے سب سے چوٹی کی چیز عطا فرمائی قوت بیان, تو اب اس کا استعمال ہونا چاہیے جو سب سے چوٹی کا علم ہے اس کے بیان, یعنی بیان القرآن کے لیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اس لیے کہ یہی قوت بیانیہ ہے جس کی کمائی سیاستدان کھاتے ہیں, جس کی کمائی وزیر آپ کے وکیل کھاتے ہیں, جس کی کمائی سیلز مین اور سیلز کی بڑی پوری پوری ٹیمز ہیں وہ کھاتی ہیں, لیکن یہ سب کچھ دنیا کے چند تک ہیں. اللہ کی طرف سے جو سب سے بہترین صلاحیت انسان کو ملی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے تعلیم فرمودہ سب سے بہترین کلام قرآن کے لیے, اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نوٹ کریں کہ یہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں, کہیں رب کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور کہیں کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن. ہر ایک کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے, صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے, جو کوئی بھی اسے جس پہلو سے سمجھنا چاہے. اور آپ غور کریں گے یہاں سورہ رحمان میں آغاز میں قرآن کا ذکر ہے, اگلی سورت ہم انشاءاللہ جو پڑھیں گے سورت الواقعہ اس کے آخر میں جو ہے اسی قرآن کا ذکر ہے. یعنی یہ اللہ کی وہ نعمت ہے بندوں کے حق میں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کو پہچانے, اس کی قدر کو, اور اس کے ذریعے سے اپنی نجات کا سامان مہیا کریں. یہ اللہ کی بندوں کے حق میں سب سے بڑی شفقت اور رحمت وہ بندوں کے لیے, وہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے. اچھا جی, والنجم والشجر یسجدان, یہ جتنے بھی ستارے اور درخت یہ سب کے سب, بلکہ اس سے پہلے الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں, ایک معین مدار, ایک معین فاصلے, اگر ذرا بھی ان میں گڑبڑ ہو جائے یہ سارے کے سارے کرے آپس میں ٹکرا کر یہی قیامت برپا کرنے کے لیے. اللہ کو کچھ زیادہ لمبا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. والنجم والشجر یسجدان, اور یہ ستارے اور درخت یہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ مضمون ہم اس سے پہلے پڑھا ہے کہ ہر چیز جو ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور پاکی میں نہیں لگی ہوئی. تو یہ شمس و قمر, یہ شجر و حجر, یہ سب تو اللہ کے مطیع فرمان ہے. اے انسان, کیا تو ان سے بھی گرا ہوا ہے, گزرا ہوا ہے کہ تو اللہ کے حضور میں اپنی, تجھے اللہ نے چونکہ اختیار دیا اس لیے تو اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. انسان کے لیے بھی یہی چاہیے کہ وہی وہ بھی اسی کے حضور میں, صرف اس کے حضور میں جھکے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. والسماء رفعها ووضع رفعها ووضع الميزان, اور آسمان کو اس نے بلند فرمایا اور اس کے اندر رکھ دی میزان, توازن. یہ توازن پر ہی سارا نظام قائم ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان سارے کروں کا, یہ گریویٹیشنل فورسز کا انٹریکشن اور ان میں بیلنس, ہر چیز جو ہے اس اپنے اپنے فاصلے پر کیوں قائم ہے, اس توازن کی وجہ سے جو اللہ نے نظام کے اندر رکھا ہوا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان, تم اس میزان اور توازن میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ کرو. جیسے کائنات کا پورا نظام توازن سے چل رہا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک متوازن نظام زندگی دیا ہے. میزان شریعت ان دین عند اللہ الاسلام, تو تم اس میزان شریعت کو بھی جو ہے اس کے اندر گڑبڑ نہ کرو ورنہ زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. اللہ تطغوا فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, اور وزن کو قائم کیا کرو انصاف کے ساتھ, اور اس میں اس میزان میں ہرگز کوئی کمی نہ کرو. میزان عدل کو قائم کرو اور اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ کرو. حقوق و فرائض اس میزان عدل میں تل کر ادا ہے. یہ دیکھیے جو آج کا جو ظالمانہ نظام ہے اس کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. کائنات کا پورا نظام اگر جو ہے وہ توازن پر چل رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندوں کا نظام اس میں 5% اللے تللے کریں, عیاشیاں کریں, اور 95% جو ہے وہ خون تھوک تھوک کر مر رہے ہوں. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ ہر ایک کو ایکول اپرچونیٹی ہونی چاہیے اللہ نے جو اسے اہلیت اور صلاحیت دی ہے اس کے مطابق, اور جو اس دور میں پیچھے رہ جائیں ان کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. اللہ کے نظام میں تو بجلا اور فراد کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو حاکم وقت وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. یہاں لاکھوں انسان جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہوں لیکن جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں صرف اپنی تللے تللے اور یاشین سے فرصت نہ ہو, یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. تو اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام, اور زمین کو اس نے رکھ دیا یا بچھا دیا اپنی مخلوق کے لیے, ساری مخلوق سارے جاندار. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اور اس میں ہیں پھل اور میوے بھی ہیں, کھجوروں کے درخت جن کے پھل غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. والحب ذو العصف والریحان, اس میں اناج دانے والا اور چارے اور بھوسی والا بھی اور خوشبودار پھول بھی. یعنی ساری مخلوق چوپایوں کے لیے بھی سامان موجود ہے, انسانوں کے لیے بھی, چرند پرند ہر ایک کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں, کون کون سے کمال قدرت, کون کون سے اوصاف حمیدہ, کون کون سی اس کے نشانات اور اس کی شانیں, کون کون سے اس کے عجائب قدرت جن کا تم انکار کرو گے. اصل میں لفظ آلہ کا ترجمہ نعمتیں اس کو پورا کا پورا ادا نہیں کرتا ہے. یہاں پر جو جنوں اور انسانوں کا اکٹھے تذکرہ آ رہا ہے اس کی آگے جو ہے اور وضاحت آ جائے. کیونکہ تکذبان, تم دونوں جو ہے اپنے پروردگار کی ان ساری جو اس کی طرف سے تمہارے اوپر کرم افزائی ہیں ان کو کیسے جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار, اس نے پیدا فرمایا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو کہ باقاعدہ کسی ٹھیکری کی طرح کھنکھنا رہی تھی. اصل میں یہ جو پورا پروسیس ہے انسان اول کی تخلیق کا یہ اس کو یہاں پر مختصرا بتایا گیا. مٹی میں پانی کا ملایا جانا, اس سے گارا, گارے کے اندر پھر وہ چپچپاہٹ کا پیدا ہونا, لیس دار گارا, اس کے اندر اور فرمنٹیشن تو بو والا گارا, پھر اس گارے سے سڑا ہوا گارا, اور وہ سڑا ہوا گارا جب سوکھ کر جب ٹھیکری کی طرح کھنکھنانے لگا اس سے اللہ نے انسان اول کو تخلیق فرمائی. وخلق الجان من مارج من نار, اور اسی اللہ نے تخلیق فرمایا جنات کو آگ کے شعلے کی لپٹ, شعلے کا نظر نہ آنے والا حصہ, جو آج سائنس بھی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ گرم وہی ہوتا. اسی وجہ سے یہ جنات یہ نظر نہیں آتے ہیں. لطیف مخلوق ہونے کے ناطے کہ مادہ تخلیق ان کا آگ ہے, بڑے سریع الحرکت, بڑی تیزی سے موو کر سکتے ہیں, مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں, بڑی دور دور تک ان کی مار اور پہنچ ہوتی ہے, وہ سب کچھ اس سے تعلق. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. اصل میں ویسے تو آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ روزانہ ہی سورج ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ کتنے مقامات سے طلوع ہوتا ہے اور کتنے مقامات پر غروب ہوتا ہے. اس لیے کہ جب زمین کے ایک حصے میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے حصے میں غروب ہو رہا ہوتا ہے. اس معنی میں اسے دو اور اس کے برعکس ایک اور جگہ پر پھر سے جو ہے وہ اپنا اس کا معاملہ ہے. تو یہ دو مشرق اور دو مغرب، ورنہ تو ہر نقطے پر ہر ملک کے اعتبار سے اس کا مشرق اور مغرب الگ الگ. تو وہ پروردگار اس سارے نظام کا کون ہے؟ اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان، اس نے ملا دیے دو سمندر، یعنی وہ میٹھے اور نمکین پانی کی رویں اور لہریں ساکشات چل رہی ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے، وہ سمندر بس وہ ہیں جو آپس میں بظاہر تو ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک غیر مرئی پردہ حائل ہے جس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نمکین پانی کھارے پر یا میٹھے پر غالب آ جائے یا میٹھا نمکین پر، دونوں کی لہریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے اس پروردگار کے کون کون سے احسانات، کون کون سے انعامات، کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو جھٹلاؤ. یہاں ذرا جھٹلانے کے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے محض انکار کرنا، جھٹلانے میں یہ بھی شامل ہے کہ دوسروں کو شریک کیا جائے کہ بیماری سے صحت اللہ نے نہیں دی، کسی اور کے ہاں حاضری ہوئی تھی وہاں سے مل گئی، یا یہی خیال کہ ڈاکٹر نے دے دی، یہ بھی آج کا شرک ہے. ڈاکٹر تو صرف ایک اسباب کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، وہی ڈاکٹر ہے. سملر پیشنٹس اس کے پاس آتے ہیں، ایک کو شفا ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہی ہے تو سب کو ہونی چاہیے. تو یہ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اس کے احکام کو نہ ماننا، یہ بھی اس کو جھٹلانا ہے، اس کی نعمتوں کو جھٹلانا، اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، یہ بھی جو ہے اس کے نعمتوں کو جھٹلانا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کو خالق اور مالک اور رب نہ ماننا، اس کی بجائے چھوٹے چھوٹے اور الہ. اور اس اعتبار سے وہ سارے مضامین آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ خواہش نفس کو اپنا معبود بنانا اور معاشرے کے رسم و رواج کو اپنا معبود بنا لینا، باطل نظام کی پیروی، درم و دینار کو معبود بنا لینا، یہ سب اس کو جھٹلانے کے پہلو ہیں. اس کے برعکس اس کا جو احسان ماننا ہے اس کا حاصل یہ ہے اس کا شکر ادا کرنا. اور شکر کے درجے بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ قلب کی گہرائیوں سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو. زبان سے شکر کیا ہوگا؟ آغاز میں پڑھا نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو زبان کا شکر تو یہ ہے کہ پھر اس نے رحمان کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، زبان کا استعمال ہونا چاہیے اس نعمت کے بیان کے لیے، اس کے پڑھنے کے لیے، اس کے پڑھانے کے لیے. سب سے بڑی جو ہے امپورٹنٹ، دا موسٹ سگنیفیکینٹ اینڈ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ عجیب بات کہہ رہا ہے، میں آپ کے لیے اس لیے سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن میں تین مرتبہ پڑھ رہے ہیں، چوتھی مرتبہ انشاءاللہ سورہ جمعہ میں اللہ نے چاہا تو کل پڑھ لیں گے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں پر اس کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے. ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ فرماتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم فرماتے تھے. یہ چاروں کام کہاں سے کرتے تھے؟ اسی قرآن سے. سچے پیروکار ہیں تو ہمیں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے کچھ کر کے دنیا کی دعوت دے رہا ہوں. دعوت یہ ہے کہ ہمارے دنیا کے سارے کام بھی ان چاروں ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے ایوالو کرنے چاہیے، ان کے اندر، اس کے ارد گرد ریوالو کرنے چاہیے. بہرحال، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آزا اور جوارے، اب جو اس قرآن، ایک قرآن یہ ہے جس کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک قرآن چلتا پھرتا قرآن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سچی پیروی، دل و جان سے پیروی، یہ ہوگا اس کے نعمتوں کو جھٹلانے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا. یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بار بار جو یہ سوال آ رہا ہے, اور ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں کہاں نہیں ہماری رہنمائی فرمائی. جب رب یہ سوال کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس کا جواب بھی کیا دیا کرو. یہ مسند تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جواب میں کہنا چاہیے لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب, اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی چیز کی بھی تکذیب نہیں کرتے, اس کو نہیں جھٹلاتے. فلک الحمد, اور ساری تعریف اور سارا شکر صرف تیرے لیے ہے. اگر یہ الفاظ نہ بھی یاد ہوں کم از کم یہ مفہوم تو انسان اس کے جواب میں کہہ سکتا ہے. جب اللہ پوچھے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو فوراً دل میں آیا کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کسی بھی تیری کرم فرمائی کو ہرگز نہیں جھٹلاتے اور ساری تعریف اور سارا شکر تیرے لیے. یخرج, تو اب وہ جو تذکرہ سمندر کا شروع ہوا تھا کہ اس کے پانی کے وہ دو لہریں چل رہی ہیں, درمیان میں ایک پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر پاتے. یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان, اور سمندر میں سے نکلتے ہیں دریاؤں میں سے موتی اور مونگے. یعنی گویا کہ یہاں پر بتا دیا کہ اس سے سمندروں کے جو تجارتی فوائد اور معاشرتی فوائد, اور مزیداری کی بات ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے جن کے ہاں سمندر میں آمد و رفت کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اہل عرب کی ان کی تو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی شاہراہ جو ہے وہ خشکی کی ہے, سمندری سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی نہیں کیا. لیکن یہ دین صرف صحرا نشینوں کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ہے, چاہے وہ سمندروں کے باسی ہوں یا جزیروں کے باسی ہوں, کسی جگہ کے بھی رہنے والے ہوں, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدے کے سامان اور اس میں جو ہے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام, اور اسی کے لیے ہیں یہ چلنے والے جہاز جو اونچے کھڑے ہوئے سمندروں میں پہاڑوں کی طرح. سبحان اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. اس زمانے میں بھی واللہ عالم کتنے بڑے بڑے شپس ہوں گے, لیکن آج لٹرلی آپ اگر کسی جو ہے ایسے بڑے شپ کو دیکھیں جو ایئر کرافٹ کیریئر جس کے اوپر باقاعدہ جہاز لینڈ کر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں, اس شپ کا ذرا سائز دیکھیے. قرآن نے جو اس کے لیے اصطلاح استعمال کیا ہے کتنی جو ہے یونیورسل, تو وہ بھی سب کے سب کس کے ہیں, مالک کون ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ کہ جہاں ہمیں کچھ حاصل ہو گیا بس یہ میری ملکیت اور میری جو ہے وہ اپنا ایفیشنسی نہیں, سب کچھ اسی کا ہے اور ہم بھی اسی کے ہیں. سب ایک ہی آلاء ربکما تکذبان, اور یہ سب کچھ کیا ہمیشہ رہے گا. کل من علیہا فان, جو کچھ بھی اس زمین پر ہے اس کائنات میں ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے, باقی کیا رہے گا. ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام, باقی رہنے والی صرف تیرے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات بابرکات ہے, باقی رہے گا اس کا چہرہ انور. وجہ کے لفظی معنی ہوتے چہرہ, تیرے پروردگار کا جو بڑی ہی شان اور عظمت والا ہے ذو الجلال والاکرام. یعنی وہ مضمون جو بار بار آیا, کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ جتنا ہے. سورہ آل عمران کی آیت 185 میں, یعنی یہاں تو یوں کہ نہیں اشارے آ رہے ہیں, ڈیٹیل ساری پڑھ چکے ہیں. کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون, اور پھر تم سب کے سب ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور تمہیں تمہارے بدلے اجر پورے پورے دیے جائیں گے قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار, جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ ہے جو کامیاب ہوا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اگر اس سے کم تر کسی اور کام میں زندگی گزار دی ہے تو یہ زندگی دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. یہ زندگی اللہ نے دی اسی لیے ہے, یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، میری رضا والا راستہ اختیار کرتے ہو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہو، یا اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہو، دیٹ از دا بیسٹ، اور باقی جانا اسی کی بارگاہ میں ہے. خود فانی، یہ دنیا بھی فانی، جسے کہا نا اس حرص و حوث کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کچھ جائے گا ساتھ؟ یہ دو دو ہزار گز کے محل، یہ بڑے بڑے ٹاورس، یہ سوئمنگ پولز، یہ باغات، جائے گا کچھ اس میں سے؟ جب جانا اسی کے پاس ہے اور دو چادروں میں جانا ہے تو بھائی اصل منزل کی تیاری کی کریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، جو کوئی رب بھی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے. جب سب اسی سے مانگتے ہیں تو ہمیں کسے مانگنا چاہیے؟ دیکھیے اس نے کتنا کیٹیگوریکلی بتایا ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، اسے پورے پورے واقعات بتائے نبیوں اور رسولوں کے. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر ایوب علیہ السلام بیمار پڑتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی ابھی ہم نے سورہ قمر میں پڑھا کہ اگر انہیں مشکل پیش آتی ہے، قوم جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آنے لگی، کس کو پکارا؟ جب سب اس کو پکار رہے ہیں اس کے سوا کسی کو پکار کے اپنی کیوں اپنی عزت نفس کا دیلا کرتے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ زندگی، موت، بیماری، شفا، رزق، تکلیفیں، پریشانیاں دور کرنا، حاجت روائی، مشکل کشائی، صرف اسی کا کام ہے. یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہو فی شان. اور ہر روز اس کی ایک نئی آن ہے، ایک نئی شان ہے، اس کی ایک نئی اب جو ہے مصروفیت اور نئی مانوی شان ہے. اس لیے کہ اس کائنات کے اندر جتنا حسن ہے، جتنی خوبی ہے، یہ سب اسی کی تھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان. تو اے دو بھاری گروہوں، یہ دو بھاری گروہ کون ہیں؟ یہ ہیں انسان اور جن، جن کی تخلیق کا اللہ نے تذکرہ فرمایا تھا. ان قریب ہم تم دونوں کے لیے فارغ ہو جائیں گے. مراد ابھی تو یہ تخلیق کا دور ہے، تو جب تخلیق کا دور ہے اس میں حساب کتاب نہیں ہوا کرتا. جب یہ تخلیق کا دور ختم ہوگا، وہ جو فنا آئے گی، اس کے بعد اب حساب کتاب کے لیے جو ہے وہ پھر ہم فارغ ہوں گے. سب یہی آلائی ربی کو ماتو کسی بات، گویا کہ صرف فنا ہی نہیں ہونا ہے، فنا ہونے کے بعد یہ سارے کی ساری اپنی حرکتوں کا، اعمال کا جواب دہی بھی اس کی بارگاہ میں جا کر کرنی ہے. اور یہاں کہہ دیے یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فنفذوا، تو نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم کبھی بھی نکل نہیں سکتے بغیر دلیل کے، بغیر اختیار کے جو تمہیں حاصل ہی نہیں. کل اختیار کس کا ہے؟ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل تو تب نکل پائیں گے جب کنارا پتا چلے گا. آج تک تو آسمانوں کے کنارے ہی نہیں طے کر سکے، اور وہ خود کہہ چکا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم بڑی وسعتوں والے ہیں، اٹس ایور ایکسپینڈنگ یونیورس، کناروں سے کہاں نکل سکتے جا سکتے ہو؟ کناروں کا تعین ہی تمہارے لیے ممکن نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور اگر اس قسم کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل علیکما شواظ من نار، ایسی صورت میں تم پر چھوڑے جائیں گے شعلے آگ کے، یعنی خالص شعلہ جو بغیر دھوئے کے، وہ تم پر چھوڑے جائیں گے. ونحاس، اور اس کے ساتھ گرم دھوئے کے شرارے بھی چھوڑے جائیں گے. فلا تنتصران، اور پھر تم ہرگز بچ نہیں سکو گے. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، تو پس اپنے پروردگار کے کون کون سے احسانات اور اس کی نعمتیں ان کو جھٹلاؤ گے. اب وقوع قیامت، فیضن شقت السماء فکانت وردتن کالدہان، جس دن کے آسمان شق ہو جائے گا. ایک طرف کہتا ہے آج نظر کرو اس میں کوئی درزر دغار تک نظر آتی ہے، لیکن جب وہ حکم دے گا تو یہ پھٹ جائے گا. فکانت وردتن کالدہان، اور یہ ہو جائے گا سرخ گلابی جیسے تیل کی تلسٹ، یعنی آج نیلا نظر آ رہا ہے، پھٹنے کے بعد اس کی یہ نظر. گویا کہ پورے عالم میں عالم والما کا نظام درم برم، اور ایسا لگے گا جیسے سارے عالم کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کی شدت کی طرف جائے سارا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، پس اس دن سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کسی بھی انسان سے یا جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ گناہوں کے اثرات ان کے چہروں پر وہ اس طرح سے ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کو یہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ جی اس کے بعد بھی آیت آ رہی ہے کہ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تذکرہ عذاب کا ہو رہا ہے، گناہگاروں کے پکڑے جانے کا، اور کہہ رہے ہیں کہ فبأي آلاء ربکما تکذبان، اس میں نعمت والی بات کون سی ہے؟ اس میں نعمت یہ ہے کہ وہ پیشگی طور پر خبردار کر رہا ہے، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ قبل اس کے کہ تم ایکچولی اس مصیبت میں پھنس جاؤ، فوروارڈ کرنا بھی تو نعمت ہے کہ نہیں؟ فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم تو پہچانے جائیں گے اپنے چہروں کے نشانوں سے، چہرہ خود جرائم کا آئینہ دار ہوگا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں بھی جن بچوں نے امتحان کے لیے پوری تیاری کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، ان کے چہروں پر یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے. انہیں تو یہ انتظار ہوتا ہے کہ ہماری گریڈ ہمارا کون سا آنے والا ہے. اور جنہوں نے پیپر ٹھیک طرح سے اٹمپٹ کیا ہوتا ہے، ان کے چہرے یہیں پہ اترے ہوئے نظر آتے ہیں. یو کین ریڈ آن دا فیس کہ ہی از دا گائے ہو از گوئنگ ٹو فیل. تو مجرموں کا حال بھی وہ پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے. پکڑ کر کیا ہوگا؟ وہ دونوں جگہ سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اور یہی ہے وہ جہنم، اے مجرمو تم جسے جھٹلایا کرتے تھے. کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، اور اگر ہوئی بھی تو ہم تو بخشے بخشائے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو وہاں وہ چکر لگا رہے ہوں گے اس آگ، وہی آگ ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا، شجرۃ الزقوم، اور جب اس سے پیاس سے بے چین ہوں گے تو اس کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یعنی گویا کہ ان کا طواف چل رہا ہوگا، آگ سے پریشان ہوں گے تو کھولتا ہوا پانی، اور کھولتے پانی سے بھاگیں گے تو آگ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو یہ تذکرہ ہو گیا جو اس یقین کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے کہ مرنا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. جنہوں نے اپنی روش درست نہیں کی، ان کا پورا پین پکچر. اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ,
جو کوئی اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا
اس کے لیے تو دو دو باغات ہیں.
جسے آگے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى,
جو اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا
اور اپنی خواہش نفس کو لگام دے کر رکھی, اس کی پیروی نہیں کی,
اسی کے لیے ہے جنت اس کا ٹھکانا ہے. دو دو اقبال,
یہ ان کا تذکرہ ہے جو مقربین, جو اطاعت میں سبقت اختیار کرنے والے, جو دوسروں کے لیے مثالیں قائم کرنے والے.
اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ واقعہ میں بھی آئے گا, ان سابقون الاولون,
تو ان کے لیے اس بڑی جنت کے دو بار.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
زباتا افنان, اور ان دونوں باغات میں بڑی گھنی شخوں شاخوں والے درخت ہوں گے,
وہ سائے کے اعتبار سے بھی گھنی شاخیں ہیں,
وہ پھلوں کے اعتبار سے بھی لدی پھلی ہوئی شاخیں ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ,
اور ان باغوں کے اندر چشمے رواں نواں ہوں گے, بہ رہے ہوں گے.
اگر آپ ملائیں اس کو سورہ محمد میں جو کچھ پڑھا تھا, وہ دودھ کے چشمے, وہ شہد کے چشمے,
وہ وہاں پر جو ہے وہ سب کچھ جاری ہوگا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, وہاں پر ان کے لیے ہر پھل بھی دونوں قسم کے ہوں گے.
دو دو قسم کیسے؟
ایک تو جو جن سے وہ دنیا میں واقف تھے, اور اسی طرح کی شکل تو ویسی ہوگی لیکن ذائقے جنت کے. پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ان کے لیے جو دنیا, جو جسمانی اور مادی لذتیں, اور ایک ہے جو روحانی اور فکری لذتیں.
تو ہر چیز کے مزے اور اس اعتبار سے جائے, اللہ فرما رہے کہ دو دو اعتبارات سے ان کو پھلوں سے نوایا جائے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ, اور وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں کے اوپر, ایسے فرشوں کے اوپر, جن کا اندرونی حصے کا کپڑا وہ بڑے موٹے ریشم کا ہوگا.
یہ آپ اس سارے کو سمجھنے کے لیے, کبھی آپ نے غلاف دیکھیں, رضائیاں جو لحاف وغیرہ بنائے جاتے ہیں,
تو اس کی جو باہر کی سائڈ ہے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کپڑا لگایا جاتا ہے, اور اندر کی سائڈ جو ہے اس کے اوپر ذرا نسبتاً کم تر. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اندر والا جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے جو ہے آدمی کو گرمی وغیرہ رہے, کاٹن وغیرہ ہوتی ہے, باہر جو ہے زیادہ خوبصورت ریشمی. یہاں جس کے لیے کہہ رہا ہے اس کے اندر کی سائڈ والے جو ہے وہ موٹے ریشم کے ہوں گے, تو باہر والی سائڈ کا تو آپ خود اندازہ کر لو کہ اس کا کیا ہوگا.
وجن الجنتین دان,
اور ان دونوں باغوں کا میوا جھک رہا ہوگا, شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی, اور انتہائی قریب کہ جنتی کو اٹھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کرنی پڑے, بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ بڑھا کر جون سا پھل جو ہے چاہے وہی جو ہے وہ توڑ, ایٹ این آرمز لینتھ.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ طَرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, اور وہاں پر ہوں گی نیچی نگاہ والیاں, انتہائی شرمیلی خواتین جنہوں نے کسی غیر کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا, اور جنہیں نہ تو کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہوگا نہ کسی جن, یعنی بھرپور جوانی, کماری باکرا.
اور اس اعتبار سے آپ نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی خاتون آئی ان کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی لطیف مزاح فرمایا کرتے تھے, آپ سب نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی خاتون تو جنت میں جائے گی نہیں. اب وہ بیچاری پریشان ہو کے اس نے رونا شروع کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ان بوڑھے اعضا کے ساتھ کہ نہ منہ میں دانت اور نہ کوئی چیز کسی کا مزہ لے سکوں, اور جسم پر بھی راشا تابی اس کے ساتھ نہیں, بلکہ آپ کو اکثر نو نوجوان بنا کر کنواری بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا. تو اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح میں بھی مذاق میں بھی کبھی غلط بات کسی سے نہیں کہی ہے, تو اس میں بھی حقیقت بیان کی اور بڑی خوبصورت طریقے سے ان کو جنت کا شوق اور بھی گویا کہ ان کے اندر بھڑکا دیا, یہ بتا کر کہ یہ ساری معذوریاں اور ادھر یہیں پہ رہ جائیں گے, وہاں تو اللہ پاک بھرپور طریقے سے نوجوان کنواری اور باقرا. اسی لیے کہا کہ انہیں کسی انسان اور جن میں سے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا. سب یہ آلائی رب کمات, اور ان کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں استعارہ ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان, گویا کہ وہ تو ہیرے ہیں یاقوت کے اور موتی یعنی حسن مجسم, دا الٹیمیٹ بیوٹی وچ یو کین امیجن بیانڈ یور امیجنیشن. ابھی آلائی رب کمات, گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو, تو تمہیں ان ساری چیزوں کی بھرپور تسکین کا سامان وہاں پر جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. اور یہاں بھی منع نہیں ہے, یہاں بھی اس نے جائز راستہ یہاں بھی رکھا ہوا ہے, صرف اپنے آپ کو اس جائز تک محدود رکھو, ناجائز کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھا کر دیکھو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو کیا انتہائی حسین سچی اور خالص نیکی کا بدلہ سوائے نیک بھلائی کے کچھ اور ہے؟ لیکن یہاں احسان, اب تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کر سکوں, یہ درجہ احسان جو ہے اس کو پانے کے لیے اللہ کی خالص بندگی, اس طرح سے گویا اللہ کو دیکھ رہا, اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ تو اللہ کے لیے عمل اس طرح سے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر تیرے لیے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اور اس کے عملی مظاہر کہ تقوی, عمر بھر نفس پر پابندی, حرام سے بچنا, حلال پر اکتفا, حقوق اور فرائض کا پورا پورا خیال رکھنا, اور دین حق کے علم مندار بن کر جنہوں نے زندگی گزاری ہے وہ ہے جن کے لیے کہا کہ یہ ہیں جنہوں نے درجہ احسان کو پانے کی کوشش کی, تو اس کا بدلہ سوائے انتہائی حسین بدلے کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ فبأی آلائی ربکما تکذبان, تو یہ تو تذکرہ تھا اے ون گریڈ والوں کا السابقون. اب جو باقی اس سے نچلے جتنے ہیں پاس تو وہ بھی ہیں نا, ان کے لیے جنہیں وہاں کہا گیا سورہ واقعہ میں اصحاب الجمین داہنے ہاتھ والے, ومن دونہما جنتان, اور وہ جو دن دو باغوں کا ابھی تک تذکرہ ہو رہا تھا ان کے علاوہ بھی دو باغ ہیں, یہ میں نے عرض کیا وہ اصحاب الیمین کے لیے. فبأی آلائی ربکما تکذبان مدہامتان, وہ دونوں باغ بھی انتہائی گہرے سرسبز, سیاہی مائل سبزی جن کی, لش گرین. فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہما عینان نضاحتان, ان میں بھی دو چشمے ہیں جوش مارتے ہوئے ابلتے ہوئے. فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, اور ان دونوں میں بھی ہیں پھل کھجوریں اور انار. فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان, اور ان دونوں باغات کے اندر ہیں گویا کہ پہلے تو ان باغات کے اندر بہت ہی اعلیٰ کوٹھیاں بنگلے اور ولاز ہیں, اور ان کے اندر ہیں بہت ہی نیکیوں کا مانوی حسن, نیکیوں کا مرقع مانوی حسن جن کا خیرات الحسان بہت ہی اچھی خوبصورت, ظاہری حسن کا بھی مرقع اور مانوی حسن کا بھی مرقع. یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے, اور جب یہ معاملہ رشتوں ناتوں کا ہو تو جو چار چیزیں جن پر عام طور پر فوکس کیا جاتا ہے اس میں سے ہمارے ہاں تو چوتھی کا تو اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. یہی پتہ ہے کہ جناب لڑکی کی شکل و صورت, اس کا حسن ظاہری, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ, اس کا حسب نسب, اور اس کے پاس مال و دولت, پراپرٹی وغیرہ وراثت میں کیا کچھ ملے گا, یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور آپ سے فرمایا تھا کہ چوتھی چیز ہے اس کا حسن مانوی, اس کی اللہ کے دین کے معیار کے حوالے سے وہ کیسی. تو تمہیں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ حسن مانوی کو تم یہاں ترجیح دو تو حسن ظاہری اللہ وہاں عطا فرمائے گا, فی ہن خیرات الحسان. لیکن اگر تم نے صرف حسن ظاہری پر ہی یہاں فوکس کیا تو پھر خود تو ڈوبے تھے, اس کو بھی لے ڈوبو. تو ان کے لیے بہت ہی نیک خوبصورت خواتین ہوں گی وہاں پر. جیسے عرض کیا کہ اسپاؤسز کا معاملہ ہے, مقصورات الخیام, میں نے عرض کیا نا کہ وہ اگر دیندار ہوگی تو جو اس کے دنیا میں اس کے اعمال ہیں وہی آخرت میں بتائے جا رہے ہیں. وہ حورے ہیں جو رکی رہنے والیاں ہیں اپنے خیموں کے اندر. یہاں اللہ نے کیا فرمایا خاتون کے لیے, سورہ عذاب میں پڑھا, وقرن فی بیوتکن, کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو. تو وہی کچھ اگر یہاں گھروں میں قرار پکڑنے والیاں ہوں گی تو وہاں پر بھی اپنے خیموں کے اندر جو ہے وہ رکی رہنے والی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, انہیں بھی نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے. وہ جو عرض کیا کواری نوجوان باکرا, فبأي آلاء ربكما تكذبان, متکئین علی رفرف خضر, اور اس وقت وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے سب قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے, وابقری جن حسان, اور وہ ایسے جو غیر معمولی طور پر نفیس, قیمتی اور حیرت انگیز طور پر اچھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, یعنی اللہ تو کنٹراسٹ بتا رہا ہے کہ چاہو تو لاکھوں کے بیڈ سیٹ یہاں بنا لو اور پھر وہاں کی جو ہے ابدی تکلیفیں جو ہے ان کے لیے تیار ہو جاؤ, اور چاہو تو یہاں پر جو ہے ایک جو جیسے مسافر کی سی زندگی, کون سی دنیا کا انہ کا غریب او آدری سبیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بہت بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو بڑی ہی شان والا اور بڑی ہی عظمت والا ہے. یہاں الحمدللہ سورۃ الرحمن تو ہوئی مکمل, اب آپ بتا دیں ہمت ہے تو سورہ واقعہ بسم اللہ کر لیتے ہیں.